यानी इल्म का रास्ता जो है वो क्या होता है, कैसे तय किया जाता है?
जैसे हमें पता है कि ये ज़िंदगी जो है वो बाकी रहने वाली नहीं है, तो उसके बाद भी इस दुनिया से अटैच होकर रहना, तो ये इल्म के राह पे चलने से अपोजिट है। तो अगर हमें पता है कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है, तो हमें उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी का सफ़र को तय करना चाहिए और अपने साजो सामान या जो भी पैराफर्निले जिसे कहते हैं वो जमा करना चाहिए। तो ये होगी इल्म के ऊपर राह चलने की बात।
यानी तो ये तो आकिल वाली बात हो गई। मैं कह रहा हूँ इल्म से आप क्या मुराद लेंगे, कि खाली चीज़ें आप जाने पहचाने, किताबें पढ़ें, तकरीरें सुनें, दर्स में बैठें, मजलिसों में जाएं,
इल्म
यानी
को एक मुख्य तरीके से
आपकी नज़र में इल्म क्या है?
इल्म हेल्प है
एक
इस
नूर
तरह
का
से,
साबित हो जाना, जाहिर हो जाना,
एक यही वाली बात के एक हकीकत का खुल जाना,
ठीक
और उस हकीकत के ऊपर फिर आप अमल शुरू
है। लेकिन आप उस पर कैसे चलेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ,
रास्ता
प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली आप ज़िंदगी में क्या करेंगे कि आप अपने आप को कन्विंस करें कि मैं इल्म के रास्ते पर हूँ?
जो कुछ सीखा है उसके अगेंस्ट वाले।
यानी वो चीज़ फिर जा रही है अकल की तरफ। यानी इल्म पर जब अमल करने की बात आती है, इल्म के रास्ते को तय, लेकिन बजाते खुद इल्म, यानी फॉर एग्जांपल हमारे लिए ज़्यादातर जब हम कहते हैं कि आप आलिम हो जाएं या इल्म के रास्ते पे चलें, तो हमारे जहन में यही बात आती है कि मैं ज़्यादा तकारीर, गुफ्तगू, बहस, मुबाहसा, दर्स, अस्सलामु अलैकुम, इन सब चीज़ों की तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो करूं, तो जाहिर है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आलिम बनता चला जाऊंगा, इल्म के रास्ते पर ऊपर जाता जाऊंगा। क्या यही रास्ता है या कोई और भी रास्ता है जो इंसान को आलिम बनाता है या इल्म?
आज हमने डिस्कस किया था कि इल्म की बेस तकवा पे है, तो आप बेसिकली तकवा के राह में जब आप चल रहे हैं तो बेसिकली टाइम के साथ साथ आप बेसिकली वो इल्म की राह है कि आपको टाइम के साथ साथ खुद एहसास हो रहा है कि आप बुराइयों से बच रहे हैं, नेक 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 कामों की तरफ चल रहे हैं,
खुशियत पैदा हो रही है, दुबई
खुशियत पैदा हो रही है आपकी जात के
फंडामेंटल एक वो है इंडिकेटर है।
यानी वो ठीक है, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग जितने भी बात कर रहे हैं ना, वो इल्म के असरात के बारे में, खुद इल्म पर हम हाथ नहीं रख पा रहे। यानी इल्म बजाते खुद क्या चीज़ है? इल्म के असरात ठीक हैं कि इल्म के असरात में का एक असर ये है कि इंसान आकिल हो, इल्म के असरात में से एक ये है कि इंसान के अंदर तकवा पाया जाए, गुनाहों से परहेज़ पाया जाए, ये सब के सब आलिम होने के असरात हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को ज़्यादा आलिम बनाना चाहते हैं, इल्म के दर्जे पर अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उसका तायुन कैसे होगा, वो चीज़ क्या होगी, यानी उसको आप कैसे सोचेंगे कि क्या उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने से है?
सीना कुशादा रखें, चीजों को इंफॉर्मेशन को आने दे, बंद ना करें, और उससे आपको रोशनी है, आपकी इल्म जस्ट लाइट है जो कि आपको पाथ दिखाएगी किस कौन सा पाथ सही है और कौन सा गलत है, फिर अंकल और अमल जो है आपका तो फिर आप उसको।
अच्छा चले, मैं इसका एक और तरीके से बात करता हूँ कि आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि जो कुछ भी हम अपने इल्म व मारिफत के हवाले से इस दुनिया में कर रहे होते हैं, उसकी एक वैल्यू हमारी दुनियावी जिंदगी से इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करती है? इस बात को आपने फील किया कभी? यानी हम ये कहते हैं, हम ज्यादातर ये बात कहते हैं, इल्म कर लिया, हासिल कर लिया, अमल नहीं किया, इल्म हासिल कर लिया, अमल नहीं किया, इल्म हासिल करो यानी अमल ज़रूरी है, और अमल से हमारी मुराद क्या होती है कि हम इस दुनिया में उस पर किसी न किसी तरीके से एक्ट करें, हमारे जो वर्ल्डली और फिजिकल एक्शंस हैं उनमें वो चीज़ ज़ाहिर हो, ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर हमने इस बात का इल्म हासिल कर लिया है कि अल्लाह हमारा रब है, तो अब इस इल्म पर अमल करने का क्या मतलब है कि हम इबादत अंजाम दें या जो अहकामात खुदाबंदी हैं उस पर अमल करें। लेकिन आपने कभी इस बात को फील किया है कि इल्म की जो वर्थ है वो फकत इतनी नहीं है? ये बात कभी फील हुई किसी में से आपको, या मैं बहुत ही कोई अनोखी बात कर रहा हूं? ये बात फील हुई है?
इसको इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि एक ऐसा असासा जो कभी खत्म नहीं होने वाला, अगर उसकी चीजें
नहीं बाकायदा, यानी आपको ये चीज फील होती है कि जो कुछ आपके पास है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा यहाँ पर अमल में आ रहा है या यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उसकी असल वर्थ पता ही यहां से जाने के बाद चलेगी। ये चीज फील हुई या नहीं? जिस इंसान के पास ये कैफियत आ जाए ना, उसने हकीकतन कुछ इल्म हासिल किया है। ये मैं आपको एक बहुत अहम टिप दे रहा हूं इस हवाले से, यानी कि जब आपको ये बात समझ में आने लगे कि आपके पास इल्म व मारिफत के हवाले से ऐसी चीज है कि जिसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा यहां पर अपने आप को जाहिर कर पा रहा है अमल में या प्रैक्टिकलिटी में और उसमें, लेकिन उसकी जो असल हकीकत है वो यहां पर जाहिर हो ही नहीं सकती, यानी इस आलम में उतनी गुंजाइश ही नहीं है, उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि उलूम की हकीकत को जाहिर कर सके। उसके लिए एक और आलम चाहिए, उसके लिए आलम काफी नहीं है। यानी उसकी एक जो नस्बतन मिलती जुलती एग्जाम्पल, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उस कैफियत को समझाने के हवाले से कि आपने वो खुतबा सुना है हमाम वाला, जो खुतबा है हमाम या हमाम नहजुल बलागा में 191, तो मैंने कहा था कि अगर आप नहजुल बलागा में से कुछ भी ना पढ़ें तो खुतबा कासिया और खुतबा हमाम पढ़ लें, ये भी बहुत है अगर इसको समझ लिया जाए तो। तो उस खुतबे के अंदर क्या था कि एक शख्स आता है इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास हमाम के नाम से और फरमाइश करता है कि आप मेरे लिए मुत्तकीन के औसाफ इस तरीके से बयान करें कि गोया मैं उसको अपनी नजरों के सामने देख रहा हूं। ये फरमाइश थी और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसको इनकार किया, लेकिन उसने इसरार जब बहुत ज्यादा किया तो फिर आपने बयान करना शुरू किया और आपका बयान मुकम्मल नहीं हुआ था कि उस दौरान में ही उस शख्स की रूह जिस्म से परवाज कर गई, इंतकाल कर गया वो शख्स। और जिस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह जुमला फरमाया कि पाकीजा नफूस पर सच्ची नसीहतें इसी तरीके से असर करती हैं, पाकीजा नफूस पर जो सच्ची और हक की बात है वो इसी तरीके से असर करती है। तो इसमें शहीद मुताहरी ने इसकी तशरीह में एक जुमला ये लिखा है, उसको इन्हें एनालाइज करने की कोशिश की है इस इफेक्ट को के, तो वो ये कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया और वो शख्स वो नियत भी यही लेकर आया था कि मैं मुत्तकीन की हकीकत को देखूं और मुलाहिजा करूं, यानी क्या इल्म, ये इल्म है ना, वही हकीकत का खुलना कि उस हकीकत का मैं मुलाहिजा करूं। जब उसके नफ्स पर वो हकीकत आया होना शुरू हो गई तो नफ्स के अंदर जो बुलंदी पैदा हो रही थी जिस्म उसको संभालने के काबिल नहीं था। बात समझ में आ रही जो मैं क्या कहना चाह रहा था कि इल्म जो है ना हकीकतन जिसके पास भी इल्म होता है, इल्म जो है जो आगही है वो रोशनी है वो नूर है जो हकायक को रोशन करता है, तो उसके साथ अगर ये वाली कैफियत इंसान की नहीं है ना, हम कहते हैं इल्म है उस पर अमल करो, इल्म है ये ठीक है अमल करना जरूरी है, लेकिन जो कुछ भी हम अमल कर रहे होते हैं वो अमल यानी ये जाहिरी अमल, आजा से अमल, हाथ पैरों से अमल, ये उसका बहुत थोड़ा सा पहलू है, बहुत माइनर सबसेट है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको दूसरी मिसालें दूं, बात हम एक तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, इसलिए कि अगर आप माशाल्लाह एलिवेट होना चाहते हैं तो ये तमाम नुकात आपके नज़रों के सामने रहने चाहिए। کہ جب انسان عمل کی بات کرتا ہے, عمل کے حوالے سے بات کرتا ہے, پیغمبر اکرم کا ایک جملہ ہے, ابی تو عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی. ابی تو عند ربی کا کیا مطلب ہے؟ ابی تو رات گزارنا, میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اب یہ بالکل الگ پہلو ہے علم کا, ٹھیک ہے, علم و معرفت کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے قرآن کریم میں, انی ذاہب الی ربی سیہدینی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ عنقریب میری ہدایت کرے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي, جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي, وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہ ہم لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ مقامات اور یہ معاملات تو ویسے ہی مطلب ظاہراً تو ہمارے اس سے بہت ہی باہر ہیں, لیکن یہ ہے وہ زندگی جو حقیقتاً علم اور عقل اور بندگی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف آپ کو ایک بات اتنی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ بات صحیح وہ ہوتی ہے کہ علم کے نتیجہ, علم کا نتیجہ عمل میں ظاہر ہونا چاہیے, علم سے پر عمل ہونا چاہیے, لیکن عمل سے جب ہم بات سمجھتے ہیں نا تو اتنے سے اپرچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی عمل ہمارا کیا؟ وہ کام جو ہم اپنے ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں, اعضاء و جوارے سے کرتے ہیں, لیکن جو اس کا ملکوتی اور الہی پہلو ہے وہ ہماری زندگیوں سے بالکل باہر ہے, جس کی طرف یہ حضرات اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا کھلا رہا ہے, خدا پلا رہا ہے, خدا مرض سے شفا دے رہا ہے, اس کی اپنے رب کی بارگاہ میں رات بسر کر رہا ہوں. یہ کون سے معاملات ہیں؟ یہ فقط کھڑے ہو کے عبادتیں کرنا اور نماز پڑھنا ہے کیا؟ رب تو حقیقتاً علم ہو, عقل ہو, یہ بندگی یہ اس راہ کو وہ کرتی ہے, جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اہم بات میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی کہ آپ اگر اپنے علم کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ احساس آپ کو ہمیشہ ہمیشہ وہ ایک پنچ کرے گا یا دامنگیر ہوگا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا بہت تھوڑا سا ایکچویٹ ہوتا ہے عالم مادیت میں, اور اگر انسان کو توفیق ہے تو اس کی اصل حقیقت کھلتی ہے حالت نماز میں یا مناجات میں. ٹھیک ہے, اس وقت انسان کو سمجھ میں آتا ہے یہ جو علم والے معاملات ہیں اور خدا سے رب تعلق اور حقیقت کہاں پہ کھلے گی, جا کے حقیقت کہاں پہ سمجھ میں آئے گی؟ گزر کے. اس یعنی یا تو انسان ہمارے الحمدللہ عرفا کے طریقے سے یا اولیاء خدا کے طریقے سے مرگ اختیاری کے مرحلے تک آ جائے, پہنچ جائے, یا پھر واقعاً موت اور انتقال کے بعد. میں نے اب آج جو سوچا تھا وہ اس حوالے سے بات سوچی تھی کہ ہم نے اس کو کافی حد تک ڈسکس تو کیا اور ڈیفینیٹلی وہ ٹاپک تشنہ ہی رہے گا, اس میں بہت بہت ہی گہرائی ہے اس موضوع میں کہ زندگی کی بنیاد کو اگر ہم سمجھنا چاہیں علم عقل اور بندگی کی بنا پر. لیکن ایک ٹاپک جو ہمارا آج میرا خیال ہے دسواں سیشن ہے نا اس کے حوالے سے, تو دس اس پر ایک بات مکمل ہو جائے گی ہماری, اور وہ پہلو یہ تھا کہ اجتماعی زندگی میں علم اور عقل کا اثر کیا ہونا چاہیے اجتماعی زندگی میں. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے زیادہ تر جو گفتگو کی وہ کس حوالے سے تھی؟ انفرادی ذاتی زندگی کے حوالے سے تھی کہ ہم اگر علم اور عقل کی راہ پہ چلتے ہیں ہمیں ایسا ہونا, ایسا ہونا, یہ سب چیزیں ہمارے پاس کوالٹیز ہونا چاہیے. لیکن اجتماعی حوالے سے اس میں کیا خاص بات ہے اور اس کی کیا نوعیت بنتی ہے, تو یہ آیتیں یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا ریفرنس تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ہے سورہ انعام کی آیت 151, 152 اور 153, اور اس میں ایک ہماری عملی زندگی کے حوالے سے ایک بہت بڑا سبق بھی پوشیدہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم. قل یعنی کس کو کہا جا رہا ہے, قل کیا ہے, امر ہے, حکم ہے, آرڈر ہے. کس کو آرڈر ہو رہا ہے, کہو رسول خدا کو. تعالوا, تعالوا کا مطلب کیا ہے, اوپر آؤ, اوپر آؤ, بلند ہو, ٹھیک. اور تعالوا اور اطلاع عربی میں دو ورڈ ہیں اوپر جانے کے لیے, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے. تعالوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص خود اوپر ہے اور نیچے والے سے کہے تم بھی اوپر آؤ, اور اطلاع کا مطلب ہے کہ ایک شخص خود نیچے ہے اور دوسرے سے کہے اوپر جاؤ. یعنی جیسے اگر آپ جائیں نا عرب میں, عراق میں, تو آپ دیکھیں کہ جو کنڈکٹر آوازیں لگا رہا ہوتا ہے تو تعالوا نہیں کہے گا, اطلاع اطلاع یعنی سوار ہو, کیونکہ وہ خود زمین پہ کھڑا ہے اور مسافروں سے کہہ رہا ہے آپ جائیے اوپر بس میں جائیے. تو یہ فرق ہے. تو تعالوا کا مطلب کیا ہے کہ میں بلندی پر ہوں, تم بھی اوپر آؤ. کس طریقے سے اوپر آؤ, اتلو کہ میں تلاوت کروں, ما حرم ربکم علیکم, جو کچھ کے حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے, رائٹ. اب یہ جملہ خود بہت زیادہ قابل غور ہونا چاہیے ہمارے لیے, حرام کیا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب نے. اور میرے پاس تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے, لیکن یہاں سے جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ وہ ہیں کہ جو یونیورسل شریعت کا جزو ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا, یونیورسل شریعت کون سی ہے, جو حضرت آدم سے لے کے رسول خدا تک سیم ہے, اور لوکلائزڈ شریعت کون سی ہے, جو انبیاء میں تبدیل ہوئی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور رسول خدا, اس میں چیزیں کچھ تبدیل ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے, وہ یونیورسل شریعت ہے, یعنی سب جگہ کامن ہے, تمام انبیاء میں ہر جگہ. تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے, نمبر ون کیا ہے, اللہ تشرکو بہی شیئا, اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ قرار دو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ کیا کرو, تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح کریں گے, ورنہ پھر سارا وقت اسی میں گزر جائے گا اگر تشریح کرنے پہ آ گیا. احسانا کا کیا مطلب ہے, حسن سے احسان ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بی بیوٹیفل ٹو یور پیرنٹس, ہیو بیوٹیفل بیہیویئر ود یور پیرنٹس, نہ کہ ڈو گڈ. ڈو گڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو مثالیں دے چکا ہوں ان رویوں کی, بیہیویئر کی, جو قرآن نے سکھایا ہے. اور قرآن ہمیشہ حسن کی بات کرتا ہے, رویوں میں حسن چاہیے, ٹھیک ہے, نہ کہ اچھائی چاہیے. یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ جب ان کے پاس مہمان آئے تو وہ خود کھانا لے کر ان کے پاس گئے, نہ کہ مہمان کو اٹھا کے کھانے کے پاس لائے. یعنی باقاعدہ قرآن نے اس بات کو بیان کیا. والدین کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے, حسن سلوک کا کیا مطلب ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. یعنی مثال کے طور پر ان سے اف بھی نہیں کہو, اف بھی نہیں کہو, یہ ایک حسن کی مثال ہے. تو وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. املاق کے ترجمہ یعنی غربت یا محتاجی, اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحنو نرزقکم و ایاہم, سلام, نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم ان کو رزق دیتے ہیں, تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے اوپر بھروسہ کرو. اگر ظاہراً تنگی آ رہی ہے تو یہ نہیں کہ اولاد کو قتل, قتل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, انفیکٹ قتل کرنے کا مطلب ہمیشہ سلینگ نہیں ہوتا ہے, بلکہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ, اور یہ کام یعنی ہر جگہ ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی بہت, انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی ہے, کہ بہت چھوٹی سی عمر میں بچوں کو مثال کے طور پر تعلیم سے الگ کر کے کسی کے حوالے کر دینا کہ اس کو ملازمت پہ لگا دو, بہت ہوتا ہے یہ کام. یہ سب چیزیں قتل میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, غربت کی وجہ سے قتل میں آتی ہیں. یہ کام نہیں کرو, اولاد کو قتل نہیں کرو. ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اور فواحش کے, بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. لا تقربو پہ غور کیجئے گا خاص طور سے, ٹھیک ہے, لا تقربو قریب بھی مت جاؤ, یعنی اس کو مت کرو کی بات نہیں ہے, قریب بھی مت جاؤ فواحش کے. ما ظہر منہا وما بطن, چاہے وہ ظاہر ہو اس میں سے کچھ یا چھپا ہوا ہو, ہڈن ہو یا اپیرنٹ ہو, اس کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی نفس کو قتل مت کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ, یعنی یا جنگ میں, جہاد میں, یا اگر کسی نے کسی کو اور کو قتل کیا ہے تو پھر اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے. یہ جملہ جو ہے نا, اصل یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے, ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون, تم کو وصیت کرتے ہیں, وصاکم یعنی وصیت یا نصیحت کرتے ہیں ان چیزوں کی اس امید پر کہ تم کیا بن جاؤ, تم کیا ہو جاؤ, عقل والے لوگ بن جاؤ. میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عقل کی یہ کس طریقے سے تعریف ہے, یعنی اس کا عقل سے کیا تعلق ہے ان سب باتوں کا؟ شرک نہ کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو, اولاد کو قتل نہ کرو, فواحش کے قریب مت جاؤ, اور کسی نفس کو قتل نہ کرو جو محترم ہو جسے اللہ نے محترم, اور ان تمام باتوں کی تم کو وصیت یعنی نصیحت کی جاتی ہے اس امید پر کہ تم عقل والے لوگ ہو جاؤ. اب یہاں پر یہ تعقلون والی جو بات آ رہی ہے کیا ہے, کس سینس میں ہے؟
آپ کو ہر دور میں فرمند ہر ڈائمینشن میں دیکھتا ہوا ہے, لیکن اللہ نے یہ ایک پیرامیٹر یونیورسل بتایا ہے کہ عقل کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں ہیں کی, یعنی سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے.
ٹھیک, آپ تقریباً صحیح جگہ پہنچ رہے ہیں, گڈ.
اور اگر
یعنی کہ اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھی گئی, اگر ان معاملات کی رعایت نہیں رکھی گئی تو جتنا دل چاہے پڑھ لو, جتنا بڑے علامہ بن جاؤ, کیا نہیں بن سکتے؟ عاقل نہیں بن سکتے, کبھی بھی صاحب عقل نہیں ہو سکتے. اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ ان پانچ چیزوں میں ایک خاص بات ہے, وہ کیا ہے؟ پک کر سکتے ہیں اسے, ایک کامنالٹی ہے, ایک کامن گراؤنڈ ہے.
اجتماعی
بھی ہیں, جی ہاں.
دوسرا یہ کہ وہ ہے جو اگر نہ بھی بتائی جائیں تو عقل ایک عاقل
آدمی. ویری نائس, ویری نائس. ان تمام چیزوں کی بنیاد فطرت انسانی پر ہے. میں آپ کے جملے کو ریفائن کر دوں, ان پانچ باتوں میں خاص بات کیا ہے؟ इसकी बुनियाद इंसानी फितरत पर है। यानी इसका मतलब क्या है, अकल की बेस क्या है, अकल की इमारत किस पर खड़ी होती है, हकीकतन फितरत इंसानी पर खड़ी होती है, और इल्म उसको सपोर्ट करता है। वरना वो इंसान जो अपनी फितरत को जाया करके ना बैठा हो, वो ऑटोमेटिकली आकिल होता है। अरे बात समझ में, यानी हमें इतने ज्यादा इल्म और तदरीस और दर्ज और बहस की जरूरत क्यों पड़ती है, अकलमंद बनाने के लिए, अकल के रास्ते पर राह पे लगाने के लिए इतने ज्यादा बहस मुबाहसे और इल्म की जरूरत क्यों है? इसलिए कि हमारी फितरत पे पर्दे पड़े हैं, इसलिए कि फितरत का जो नूर खुदा ने हर इंसान में रखा है, फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, उस फितरत के ऊपर हमने पर्दे डाले हुए अपनी हवाओ हवस और अपनी जहालत के। बात वाजे हो रही है, बहुत अच्छा आप लोगों ने, मतलब इसको बिल्कुल ऐसा ही बात है कि ये चीजें क्या है, ये उमूर फितरी हैं। यानी इंसान फितरतन तौहीद परस्त है। आप इस चीज को, ये हदीस नंबर 11 या 12 है चहल हदीस में, उसको पढ़िएगा मैं आपको मैंने की, उसमें उन्होंने इसी पर, ये फितरत वाली ही उस पर आयत पे गुफ्तगू की है और उस पर बात की है कि इंसान फितरतन मुवहिद है। आप जब भी किसी चीज को चाहते हैं, किसी कमाल को चाहते हैं, एक को चाहते हैं, दो को चाहते हैं, आपकी नजर में जो भी कमाल है, तो उस कमाल के उनवान से आप एक को चाहते हैं, दो को चाहते हैं, दस को चाहते हैं, हमेशा एक वाहिद की तरफ आप जाना चाहते हैं। कि अगर मिसाल के तौर पर आप दौलत के हवाले से जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके पास एक कोई पीक है, एक कमाल की इंतहा है। इल्म के हवाले से आप जाना चाहते हैं, उसके भी एक कोई इंतहा है। यानी इंसान फितरतन मुवहिद है, ठीक है। तो ये शिर्क जो है ये किसके खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। अल्लाह तो शरकू बही शया, ये ऐसा नहीं है कि ये इंसान के लिए एक मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें से उसको खींच तान के तौहीद की तरफ लाया जा रहा है, बल्कि तौहीद फितरत है। उसके बाद क्या फितरत है, जिसने, जो इंसान हमारी पैदाइश का जरिया बने हैं, उनके साथ हुस्ने सुलूक की आवाज इंसान के अंदर से उठती है कि नहीं उठती। यानी जो हमारी पैदाइश का सबब बने हैं, ये इंसानी शराफत का तकाजा है या नहीं है। इसी तरीके से जिनको खुदा ने हमारे हाथ में दिया है, उनकी अच्छी तरबियत और परवरिश करना, इसके लिए किसी को सिखाने की जरूरत है। उन कामों के करीब जाना फवाहिश का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, पता है? फवाहिश से होता क्या है, इंसान की जिंदगी तबाह होती है, माशरती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर फवाहिश राइज हो जाए नऊज़ु बिल्लाह किसी भी सोसाइटी में, तो उसका नतीजा क्या है, जिंदगी में, जिंदगी की सिक्योरिटी और माशरे के अंदर जो भी अच्छाई फला है सब खत्म हो जाती है। तो आप गौर कर रहे हैं, इन तमाम चीजों की तुमको वसीयत की जाती है इस उम्मीद पर कि तुम क्या हो जाओ, ताकिलून, अकल वाले लोग बन जाओ। अकल की यहां पर आपको एक और जहत समझ में आई कि अकल हकीकतन फितरत इंसानी है। जो इंसान की फितरत का नूर उसको जो रास्ता दिखाता है, वही रास्ता, उस रास्ते पर चलना वही असल इल्म है, और उस रास्ते को चलना ही इंसान को आकिल बना देता है। उसके बाद अब बात यह खत्म नहीं हो रही, वला तकरबू माल अल यतीम, यहां भी ला तकरबू है, मत करीब जाओ यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दहु, यहां मगर एक किस तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है। ला तकरबुल फवाहिश में तो सिरे से करीबी मत जाओ, लेकिन जब यतीम के माल की बात आती है, वहां भी ला तकरबू है, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قریب مت جاؤ، کیونکہ اگر آپ قریب ہی نہیں جائیں گے تو یتیم کے امور کو دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو جاؤ لیکن کس طریقے سے؟ وِد بیوٹیفل وے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی انتہا کو پہنچ جائے، اپنے امور کو خود سنبھالنے کے قابل ہو جائے. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اوفُ الْكَيْلَ، کیل اور میزان، کیل اور میزان میں کیا فرق ہے؟ میزان ترازو، کیل جو آپ ناپ تول رہے ہیں، ویٹس اینڈ میجرز، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جب کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ تول رہے ہیں اور ایک ترازو ہے جس میں تول رہے ہیں، تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں صحیح ہونا چاہیے. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ترازو صحیح ہو اور جو دے رہے ہیں اس میں گھپلا کر دیں، ٹھیک ہے؟ اوفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کیل یعنی جو دے رہے ہو وہ پورا پورا دو، اور میزان کیسی ہو؟ بالقسط ہو، مطلب جسٹ ہو. لا نکلف نفسا الا وسعہا، اس کو میں جلدی سے گزر جاؤں. یہ جملہ کیوں کہا کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ترازو اور ناپ کو 100% ایکوریٹ رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جتنا جسٹس کر سکتے ہو کرو، ہم تمہارے وسعت سے زیادہ تم پر تکلیف نہیں ڈالتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، چاہے تمہارے قرابت دار ریلیٹیوز کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے معاملے میں بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو اللہ کا عہد ہے اس کو وفا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ تم کو وصیت کی جاتی ہے ان تمام باتوں کی اس امید پر کہ تم تذکر کرو گے. اب کیا بات ہے یہاں پر، یہ تذکر کا ورڈ کیوں آ گیا؟ یہ امید کیا ہے؟ عقل تو ہے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے، وہ تو تمہاری فطرت سے اٹھ رہا ہے. ہاں، یعنی کہ اور اس میں ایک خاص بات تذکر کے اندر کیا بات ہے کہ ان تمام باتوں کو آپ غور کیجئے، یاد رکھنا اور یاد دہانی بہت ضروری ہے، ورنہ انسان فوراً بھول جاتا ہے نا؟ کہ انسان جو ہے اس بات کا کہ یتیم کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کہ آپ جب تک اپنے کو یاد دہانی نہیں کراتے رہیں گے نا، یا اللہ کے عہد پورا پورا ادا کروں، جب تک آپ اس بات کو یاد دہانی نہیں کراتے رہیں گے آپ اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. تو دوسری منزل کیا آئی کہ یہ وہ امور ہیں کہ جو ظاہراً فطری نہیں ہیں، لیکن اب یہ اس سے اوپر کی لیئر آ گئی، اس سے اوپر کی بات آ گئی، اوپر کی منزل تعمیر ہو گئی. اور یہ منزل کیسے تعمیر ہوگی؟ عقل، تذکر، تذکر، ٹھیک ہے، یاد رکھنے سے، یاد دہانی سے یہ چیز بنے گی کہ جب اس کو میں، آپ، ہم خود بار بار یاد دلاتے رہیں گے اپنے آپ کو، تو اس پر عمل کر پائیں گے، ورنہ بھول جائیں گے، کیونکہ یہ اس طریقے سے فطری باتیں نہیں ہیں کہ جیسے شرک اور وبالوالدین اور اولاد. اب آخری اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ ہے، یہ حاضا دس دیٹ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ میں نے کیا کر دیا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے اس کو لا کے تمہارے سامنے رکھ دیا، کہ صراط مستقیم اب کوئی دور کی اندیکھی چیز نہیں ہے، حاضا تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا. لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ صراطی ہے، صراطی مستقیم، نہ کہ صراط مستقیم، میری صراط جو مستقیم ہے. اور اسی بنا پر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم جو ہے وہ ان کا رستہ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً وہ خود ہی صراط ہیں. ٹھیک ہے, تو صراطی یعنی خدا صراط کو جو مستقیم ہے کس سے نسبت دے رہا ہے, یہ کس, یہ ای کون ہے, می کون ہے, اللہ ہے یا پیغمبر ہے؟ صراطی کس کا رستہ ہے؟ اچھا اب اس میں آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گا, ابھی ہم اس کوشچن کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ صراطی بہرحال دو میں سے کوئی ایک ہے, یا خدا ہے یا رسول ہے. فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو, اتباع کرو نہ کہ اس کے اوپر آ جاؤ. صراط مستقیم آپ کو یاد ہے, ہم نے آپ کو بتایا تھا صراط مستقیم پر آنا بہت مشکل کام ہے, بہت بڑے لوگوں کا کام ہے. سبل اور صراط والی بحث یاد ہے سورہ میں, کہ پہلے سبل ہیں, رستے ہیں, بائی لینز ہیں, روڈز ہیں, اور صراط کیا ہے؟ صراط مستقیم ہائی وے, کہ جس جو ہائی وے پر آ جاتا ہے پھر اس کے لیے کسی قسم کا خوف, خطرہ, شیطان ویطان کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کون لوگ صراط مستقیم پر ہیں؟ جو مخلصین ہیں, یعنی جو خالص ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر چکے ہیں. فَاتَّبِعُوهُ تو اس کو فالو کرو, اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دیکھیں پھر وہ سبل کی بات آ رہی ہے, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ان سبیلوں کی کو فالو نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ جو تم کو جدا کر دے گی اس کی سبیل سے. اب اس کے لحاظ سے بتائیں کہ اب سبیل ہی کون ہے؟ اللہ کی سبیل. تو صراطی کون ہونا چاہیے؟ رسول. اگلی بات سمجھنا, صراطی یعنی رسول, یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ میری صراط ہے جو مستقیم ہے, لیکن میری صراط پر آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. فالو کرو, اگر تم اس کو فالو کرو گے اور اس کے ساتھ ایڈمونشمنٹ کیا ہے کہ دوسرے سبل کو, یعنی 10,000 لوگ اپنے اپنے سبیلیں لے کے بیٹھے ہوئے, کسی کی بھی اتباع نہیں کرنا, اس کو چھوڑ کے میری سبیل کے علاوہ کسی بھی سبیل پہ نہیں چلنا, کسی کو فالو نہیں کرنا. یعنی تمہاری سبیل کیسے بنے گی؟ بائی فالوئنگ مائی صراط مستقیم. تم اپنی زندگی کا رستہ کیسے بناؤ گے؟ جو میری صراط مستقیم سے الائنڈ ہو. آپ اس کو ویژولائز کر پا رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی آپ اپنے گھر میں, آپ کو ہائی وے پہ جانا ہے, آپ ہائی وے پر جانے کے لیے اپنے گھر سے ایک ڈائریکشن لیں گے تاکہ آپ ہائی وے پہ چڑھ جائیں. جو ڈائریکشن لیں گے اور جن بائی لینز اور روڈ سے آپ گزریں گے وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ سبیل ہے. تو آپ کو اپنی لائف کی سبیل کیسے بنانی ہے؟ ادھر ادھر کے لوگوں کے روڈز دیکھ کے نہیں بنانی, اپنی اپنا نصب العین قرار دو میری صراط مستقیم کو اور اس سے الائنڈ ہو کے اپنی زندگی کی سبیل بناؤ کہ ایک دن تم بھی اس صراط پر آ جاؤ اور آ سکو. بات واضح ہو رہی؟ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. اب یہاں کس بات کی وصیت کی جا رہی ہے جو انسان کو متقی بنا دے؟ کس بات کی وصیت کی جا رہی ہے؟ صراط اور سبیل کے حوالے سے, کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی میری صراط کو چھوڑ کر کسی صراط سے الائن نہیں ہونا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یعنی کہ زندگی کا جو ہمارے لائف کا جو آبجیکٹیو ہے اس کا اصل پھل کیا ہے؟ جب آپ یہاں تک عقل پر آتے ہیں, تذکر پہ آتے ہیں, بندگی اور ان سب چیزوں کو لیتے ہیں, تو یعنی کہ اس کا پھل آپ کو کس شکل میں ملنا چاہیے؟ کس شکل میں؟ تقوی کی شکل میں. کیونکہ آخری بات کیا کی جا رہی ہے؟ کہ اگر تم اس جس کا پہلے ہم نے تم کو ذکر کیا, یہ چیز کیا ہے, یہ میری صراط ہے, میری صراط مستقیم ہے, اس کو فالو کرو, اس سے الائنڈ ہو, اور یہ میں وصیت تم کو کر رہا ہوں اس امید پر کہ تم کیا بن جاؤ, متقی بن جاؤ. تو متقی کے معنی سمجھنا بہت دشوار ہے. ٹھیک ہے, حج کا دور آ رہا ہے, حج کے اندر ایک آیت بہت مشہور ہے حج کے حوالے سے, جو یعنی مشہور سے مطلب میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں اسے آپ کے سامنے, ویسے مجھے نہیں پتا. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. لن ینال اللہ, نہیں, قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے کہ نہیں پہنچتے اللہ تک ان حیوانات کے خون اور گوشت, ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے آنے والا تقوی. کیا مطلب ہے اس بات کا, اس آیت کے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ سورہ حج کی آیت ہے. نہیں نہیں, اس کا بہت بہت اہم ہے یہ آیت, اور اس قسم کی آیت میرا خیال ہے اور نہیں ہے قرآن میں اس انداز کی. یعنی تقوی میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. ولکن ینالہ تقوی, اس تک نیل پا لیتا ہے, اس تک پہنچ جاتا ہے. کیا چیز وہ تقوی؟ منکم, جو تم میں سے برآمد ہوتا ہے, جو تمہارا تقوی ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. تو اس پر جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک جملہ کہا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے بتائیں. تقوی یعنی انسان ہے, یہ صفت ہے, کوالٹی ہے. کیا صفت اور موصوف دو الگ چیزوں کا نام ہے؟ یعنی عالم اور معلوم کیا الگ ہوتے ہیں؟ اس پر ملا صدرہ کی پوری بحث ہے, پوری فلسفی بحث ہے, لیکن ویسے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. ایک بحث ہے اتحاد عاقل و معقول, اتحاد عالم و معلوم. یعنی عاقل اور معقول دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے, عالم اور معلوم دو الگ چیزیں نہیں ہیں, اسی طریقے سے تقوی اور متقی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. یعنی جب خدا کہہ رہا ہے کہ تقوی جو تم میں سے برآمد ہوتا ہے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ تقوی وہ سواری ہے کہ جو متقی کو اپنے ساتھ لے کر خدا تک لے جائے گی. تو اس کو معمولی نہیں سمجھیے گا اس صفت کو, کہ یہ آخر میں جب بات آ رہی ہے تو یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ متقی کی بات آ رہی ہے تو یہ کوئی نچلے درجے کی نہیں. تعقل, تذکر, اور پھر اگر اس راہ پر, اس صراط مستقیم پر انسان چلتا رہے, اس سے اپنے آپ کو الائن رکھے, تو کیا امید ہے, کیا بن جائے گا؟ متقی. یہ حقیقی تقوی ہے, یہ حقیقی تقوی ہے جو تعقل اور تذکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تقوی اگر آپ کو حاصل ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ عظیم بھائی جو شروع میں بات کر رہے تھے, پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر تم اوت العلم بن جاؤ گے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, پھر تم اوت العلم بن جاؤ گے, یعنی ان میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں خدا کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے. وہ کاسبان علم نہیں ہے, حاملان علم ہے. بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ اس میں, اچھا یہاں پر ایک سوال اب ہمارے سامنے درپیش ہوتا ہے, بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, یہ جو آیتوں کا سیکوینس ہے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں نہیں, پہلا ورڈ کیا تھا؟ قل تعالو اتلو, بلندو اتلو, میں تلاوت کروں. کس بات کی تلاوت کروں؟ ما حرم علیکم ربکم, کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے. اب آپ یہ بات بتائیں اور سوچیں کہ حرام کی جو یہ پورا ایک دائرہ بنا ہے, جو پوری ایک لسٹ دی گئی ہے ہمیں 10 کاموں کی حرام کی, اور جن امور کو ہم اپنی زندگی میں حرام سمجھتے ہیں اس سے کتنا میچ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو حرام حلال کا تصور ہے وہ کیا ہے, اور یہاں پر جو خدا جس کی بات کر رہا ہے کہ بلند ہو آؤ میں تم کو تلاوت کر کے بتاؤں گے تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے. تو بات واضح ہو رہی ہے, حرام یہ اصل حرام ہے, یہ اصل حرام ہے. اگر اس حرام سے اجتناب نہیں کیا گیا تو باقی آپ جو سمجھتے ہیں جو فقہی حلال ہو آپ کچھ بھی کرتے رہیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ بات شروع ہوئی ہے کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے آؤ میں تم کو وہ تلاوت کر کے بتاؤں. اصل حرام یہ ہے, یہ دائرہ ہے اصل حرام کا, کہ ایک انسان یتیم کے مال میں خورد برد کرے اس کے بعد جتنا دل چاہے نمازیں پڑھتا رہے اور جتنے اچھے طریقے سے وضو اور فقہی احکامات کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے کرتا رہے. اگر اچھا کیل اور میزان جو ہے نا یہ ہر جگہ پر ہے, یعنی مثال کے طور پر میں جو کچھ آپ کو دے رہا ہوں اس کا بھی ایک میزان ہے اور اس کا بھی ایک ویٹ ہے. جو علم دیا جاتا ہے, جو ہنر دیا جاتا ہے, یہ نہیں کہ خالی سبزی اور ترکاری میں ہی کیل و میزان اپلائی ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے, یہ اصل وہ حرام کا دائرہ ہے کہ اگر اس سے اس پر انسان عمل کرے گا تو عاقل ذاکر اور ان دا اینڈ کیا ہو جائے گا, متقی ہو جائے گا. بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اجتماعی, اور زیادہ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیتے ہیں اجتماع کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے ہم نے آئے امانت پڑھی تھی, آئے امانت یاد ہے؟ آئے امانت کون سی تھی؟ سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں, جس میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے امانت رکھی اور وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور انسان نے اٹھا لیا اور انسان ظلوماً جہولا تھا. ابھی ہم اس پہ نہیں بات کر رہے, اب ہم آخری آیت پہ بات کر رہے ہیں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, آخری آیت. ٹھیک ہے, کہ یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ کس لیے تھا, اس کا پرپز کیا ہے؟ کہ تاکہ اللہ عذاب دے منافقین مرد اور منافق عورتوں کو, اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو, اور اللہ توبہ قبول کرتا رہے مومن مرد اور مومن عورتوں پر. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک سوال جو بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ بگننگ آف ہیومینٹی کی ہو رہی ہے, بالکل بگننگ کی ہو رہی ہے, ایک دم ابتدا کی. اور ایک دم ابتدا میں ہی خدا انسانیت کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہے, بالکل بگننگ میں. یعنی یہ انسانیت جس نے, یہ وہ انسان جس نے اس امانت الہی کا بوجھ اٹھا لیا اور جو اپنی بشریت کے حوالے سے ظلوم اور جہول ہے, یہ جب اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے گا تو کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائے گی انسانیت؟ تین. کون سے تین حصے؟ منافق, مشرک اور مومن. کافر کیوں نہیں ہے؟
مشرک نہیں آ جائے گا. انسان کی ہوتی ہے.
اس لیے کہ کافر جو ہے نا وہ کافر جو ہے وہ انسان کی فہرست میں نہیں آتا ہے. یعنی کہ جو سب کچھ دیکھ کر اور خالق اور رب کا انکار کر دے تو اس کے لیے تو کوئی نئی کیٹیگری بنانی پڑے گی, وہ پھر انسان کے وصف میں تو نہیں آتا. ہاں شرک, میں اب اس کی طرف آتا ہوں. یعنی کہ میں نے یہ بات کیوں کہی, بظاہر آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگ رہی ہے لیکن میں نے اس آیت کا حوالہ کیوں دیا. جب ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں, زندگی پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا, اور مشرک اور منافق میں ایک بہت خاص بات ہے, وہ کیا ہے؟ نہیں نہیں, ڈیفینیشن نہیں پوچھ رہا میں, ان کی کیریکٹرسٹکس میں ایک بہت خاص بات ہے, کامن ہے دونوں میں.
جب وہ آپ سے ملے,
دونوں بیسیکلی مومن ہیں.
وہ لیکن کسی اور چیز کا,
مشرک اور منافق دونوں بیسیکلی مومن ہیں اور مومن ہونے کے بعد ڈیویٹ کرتے ہیں. اس کا ثبوت اگر آپ دیکھنا چاہیں نا سورہ منافقون میں دیکھ لیجئے, دوسری تیسری آیت میں ہی ہے, ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بہت خاص بات ہے کہ جو مشرک ہے, مشرک منکر خدا کو نہیں کہتے ہیں. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو خدا کی صفات میں, یعنی خدا پر ایمان رکھتا ہے, وہ اس طاقت پر, اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے, اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے. یا شرک جو قرآن نے جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے, اس کو سن کے ہمیں ڈر جانا چاہیے, اس شرک کو. وہ شرک کیا تھا؟ کہ کیونکہ خدا اتنا بلند ہے کہ ہماری اور خدا کے درمیان کوئی کنیکٹیویٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی, اس لیے ہمیں اپنے اور خدا کے درمیان واسطے اور وسیلے چاہیے, اور وہ واسطے اور وسیلے جو ہیں یہ بوتے ہیں. وہ بھی اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, رب الارباب کا انکار نہیں کر رہے ہیں, مالک الملوک کا انکار نہیں کر رہے ہیں, خالق اور رازق کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز آ رہی ہیں, کیونکہ خدا ہم سے دور ہے, کیونکہ خدا ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے, کیونکہ خدا سے ہماری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے, تو ہمیں کیا چاہیے؟ اب آج کے دن میرا مسئلہ ہے تو اب میں خدا کہاں ڈھونڈوں جا کے؟ تو اس کے لیے کیا بنا لیے؟ اوساط وسائط قرار دیے. یہ چیز علامہ طباطبائی نے بیان کی تھی اس کے شاید ہنری کوربن کے لیے, کہ وہاں سے یورپ سے کچھ لوگ آئے تھے 1960s 1970s میں, جو دلچسپی رکھتے تھے علوم اسلامی کو جاننے میں, فلسفہ اسلامی کو. تو ان کی خوش نصیبی کے علامہ طباطبائی سے اور ان لوگوں سے ان کے روابط ہوئے, اور یعنی ایک لحاظ سے وہ تقریباً وہ لوگ شیعہ ہی ہو گئے, نام نہیں بدلے ان کے, لیکن اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں نا تو ہمارے شیعہ علماء بھی ایسی کتابیں نہیں لکھ سکتے جو انہوں نے لکھی ہیں, اور خود ہمارے بارے میں. تو اس میں اس کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے ہنری کوربن کا, کہ اس نے اس قسم کے جملے کہے ہیں, یعنی تربیت حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو اسلام اور تشیع ہے یہ زندہ مذہب ہے. عجیب بات ہے, دیکھیں, اسلام اور تشیع زندہ مذہب ہے. اب زندہ مذہب کیسے؟ کہ اگر تمہارے پاس, یعنی علامہ طباطبائی نے اس کو بتایا کہ دیکھو تمہاری کرسچینٹی میں جو ہے یا دوسرے جوڈائزم میں ہے, کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حال تاری ہوتا ہے یا تم خدا سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سنڈے سیٹرڈے کا انتظار کرنا پڑے گا, کہ تم جاؤ عبادت گاہ میں جاؤ، یہ کرو، بات کرو، یہ سب چیزیں کرو، ایک اس کا ایک فارمل طریقہ ہے. لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ہر وقت خدا سے رابطے کا راستہ دروازہ کھلا رکھتا ہے. یعنی اگر تم اپنے بستر پر لیٹے ہو اور اس وقت تم پر کوئی حال تاری ہو، تم اپنے بستر سے اٹھو اور وہیں سجدہ کر لو، اسی وقت خدا سے مناجات کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی اسلام وہ دین ہے کہ جس میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہے. یا جیسے وہی کہتا تھا کہ یہ جو مذہب ہے، مذہب تشیع، یہ زندہ مذہب کیوں ہے؟ اس لیے انہیں امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے، لیکن امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کر کے، کہ اس کے بارے میں یہ جملہ بھی آیا ہے کہ علامہ طباطبائی نے اس کو دعائے امام زمان تعلیم کی تھی، گریے کے ساتھ وہ اس دعا کو قرأت کرتا تھا، وہ شخص گریے کے ساتھ، اور کہتا تھا کہ یہ زندہ مذہب ہے، یہ لائیو ریلیجن ہے. بہرحال بات واضح ہو رہی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ مشرک اور منافق، اب میں اصل اس پر ہوں، ہم چلنا چاہتے ہیں ایمان کے راہ پر. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی نا کہ مشرک اور منافق کافر سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، یہ اوریجنلی مومن ہیں، لیکن اس ایمان میں ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ مشرک اس ایمان کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع ہو جاتا ہے فار ون ریزن اور دا ادر. جو ایک ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ جو رسول خدا اور اس وقت کے مشرکین کا مین ریزن تھا کہ خدا سے تعلق ہی نہیں ہے تو بیچ میں وسائط چاہیے، اور پھر وہ سب رفتہ رفتہ شریک بن گئے. آپ اس بات پہ غور کر رہے ہیں، بتائیں کہ میں یہ بات درست کہہ رہا ہوں کہ نہیں، کہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ زندگی کی راہ ہے، ہم اس رستے پر جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس دو مین پرابلمز آتی ہیں. ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم کثرت میں گھرے ہوئے ہیں. کثرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جتنا بھی کہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن آپ کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے جاب یا کاروبار کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری صرف رکاوٹیں نہیں آتی، دشمن بھی آتے ہیں. یعنی جیسے ابھی خدا ان پر بہت زیادہ رحم کرے، نائجیریا کے مومنین پر، شیخ زکزکی پر، کہ جتنی بھی دعا کر سکتے ہیں کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ خدا ان کی مشکلات آسان کرے. کہ جب آپ اس رستے پر آگے چلتے ہیں تو صرف رکاوٹیں نہیں آتی، دشمن بھی سامنے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی چیز مومن کو مشرک بنا دیتی ہے، کون سی منافق بنا دیتی ہے؟ کیونکہ ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دشمن کے سامنے اپنا سینہ اور اپنی گردن دے دے یا اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے، ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں. تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ پہلے اپنے ظاہری ایمان کو چھپانا شروع کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں قلب سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو چھلکا مومن رہ جاتا ہے، مغز کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میں بالکل پریکٹیکل کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. اور جو عالم کثرت سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتا، اس میں کس چیز کے سٹرینز داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کے ایمان میں شرک کے سٹرینز داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے خدا نے انہیں وہ جو آیت کی کہ بیسیکلی انسان جو ہیں کہاں سے چلے تھے، الست بربکم قالو بلا سے چلے تھے، کہ جب اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا بالکل. لیکن جب اس عالم امتحان اور آزمائش میں آئے، یہ دو مین رکاوٹیں سامنے آئیں، کثرت میں گھر گیا انسان، وسائل اور اسباب میں گھر گیا، اور اپنے ایمان کو ایکسرسائز کرنے میں رکاوٹیں اور دشواریاں سامنے آ گئیں. تو وہ جو اوریجنل ایمان لے کے چلا تھا، وہ کس میں کنورٹ ہونے لگا؟ کہیں شرک کہیں نفاق، کہیں شرک کہیں نفاق. اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ یہ دونوں چیزیں تقریباً ہر مومن میں کی زندگی میں موجود ہیں تو غلط نہیں ہے. یعنی آپ 1% مومنین بھی شاید ایسے نہیں نکال پائیں کہ جن کا ایمان شرک اور منافقت سے خالص ہو. یعنی ہم تو نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو اس فہرست میں, اس جگہ پہ. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو جو زندگی آپ اپنی ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ, کس پر؟ ان بنیادوں پر, علم اور عقل اور بندگی کی بنیادوں پر. وہاں آپ کو سب سے پہلے کیا نکالنا ہے اپنے اندر سے باہر؟ شرک اور نفاق پہ نظر رکھنا ہے. اور یہ شرک اور نفاق کی جڑیں اجتماع میں ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ شرک اور نفاق کے مسائل حقیقتاً انسان پر کب حملہ آور ہوتے ہیں؟ جب انسان اجتماع میں حرکت کرتا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی انڈیویجولی بہت آسان ہے, میں اپنے گھر پہ آ گیا, گھر کے اندر کچھ نہیں ہے, گھر میں میں نے نمازیں پڑھ لی, یہ کر لیا, تلاوت کر لی, سب کر لیا, میں مومن بنا ہوا ہوں. لیکن جیسے ہی میں بازار میں گیا, جیسے ہی میری زندگی کے اندر مسائل آئے, جیسے ہی میری زندگی میں یہ بات نظر آنا شروع ہوئی کہ جی ظاہراً باس کے کہنے سے جاب ختم ہو جائے گی اور فلاں کے کہنے سے یہ ہو جائے گا, معاملے خراب ہونا شروع ہوئے. ہری بس سمجھ میں؟ تو میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایک دو دو آیتیں پڑھ کے, بہت زیادہ تو نہیں, دو تین آیتیں پڑھ کے قرآن کریم میں اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. لیکن افسوس کہ کیونکہ ہمارا قرآن کا مطالعہ بہت ضعیف ہے تو اس ٹاپک پر ہماری توجہ تقریباً جاتی ہی نہیں ہے اور توجہ دلائی بھی نہیں جاتی. دیکھیں سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت, یعنی اب یہ کس کانٹیکسٹ میں بات جائے گی, اس کا حل, اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ پرابلم سمجھ گئے نا؟ پرابلم سمجھ گئے نا کہ مومن کی زندگی میں شرک اور نفاق ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے وہاں پر جو آیا امانت ہے اس میں اللہ نے جب انسانیت کی ڈویژن کی ہے تو انہی تین گروہوں میں کی ہے, اور کہا ہے کہ یہ مشرکین اور منافقین تو عذاب الہی سے دوچار ہو جائیں گے, لیکن جو سچے مومنین ہیں انہیں خدا اپنی طرف پلٹا لے گا, انہیں خدا پک کر لے گا. یتوب کا لفظ ہے, ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ نجات یافتہ ہو جائیں گے, بلکہ یتوب اللہ علی المؤمنین, اللہ ان کو اپنی طرف پلٹا لے گا, مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو اپنے ایمان میں خالص رہیں گے. سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت, یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا ولی نہ بنانا. ولی کن معنوں میں بنتا ہے؟ دوستی بھی, سرپرستی بھی. ولایت پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی, ولایت دوستی بھی ہے, سرپرستی بھی ہے, ٹھیک ہے؟ اپنے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو کبھی بھی بطور ولی اتخاذ نہ کرنا. تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق. اور اس کی پہچان کیا بیان کی؟ کہ جو کچھ تمہارے پاس خدا کی طرف سے آیا ہے وہ اس کے منکر ہیں. نمبر ون, یعنی تمہارا دشمن کون ہے, چاہے زبان سے وہ تمہیں جتنا ہی اس کا اظہار کرتا ہو محبت کا, لیکن تمہارا دشمن کون ہے کہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے اپنے پاس سے وہ اس کے کافر ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. رسول کو اور تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکالتے ہیں اس بنا پر کہ تم اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اس بنیاد پر وہ تم کو باہر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھیے گا, اس آیت کو. ایک اور آیت جو اس سے تھوڑا پہلے ہے, سورہ مجادلہ کی آخری آیت, اور یہ بہت پاورفل آیت ہے. سورہ مجادلہ کی آخری آیت بہت پاورفل آیت ہے. لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم نہیں पाओगे उस कौम को कि जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाते हैं, युवादूना मन हाद अल्लाह व रसूलहू, उनसे मवद्दत रखते हुए जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। मवद्दत आपको पता है ना, मवद्दत का मायना क्या है, मवद्दत और मोहब्बत में क्या फर्क है। मवद्दत यानी सिर्फ कल्बी जज्बे का नाम नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत जिसका इजहार अमल से भी हो। कभी भी उनको मवद्दत रखते हुए नहीं पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हों। वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो उनके बाप दादाओं में से हों, चाहे उनके बेटों में से हों, चाहे उनके भाइयों में से हों, चाहे उनके कौम कबीले वालों में से हों। उलाएका कतबा फी कुलूबेहिमुल ईमान, ये वो मोमिनीन हैं जिनके कुलूब पर अल्लाह ने ईमान को लिख दिया है। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और अपनी रूह से इनकी ताईद की है। आपको बात समझ में आती जा रही है, मैसेज पिक कर रहे हैं। अगर आप मुमिन रहना चाहते हैं और शिर्क और निफाक से बरी रहना चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू बताएं। असल शर्त क्या है, देर फान भाई बताएं। इज्तिमा में, इज्तिमाई जिंदगी में अगर उनसे मोहब्बत का इजहार कर दिया, अगर उनको अपना वली बना लिया, तो किस में जाएंगे ये ईमान, किस में बदल जाएगा, शिर्क और निफाक में तब्दील हो जाएगा। दो जुमले आए ना, मवद्दत और विलायत। और अल्लाह ने दुश्मन होने की अलामत क्या बताई है, कि ये उसका इनकार करते हैं जो खुदा ने तुमको दिया है, और रसूल को और तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर निकालते हैं इस बुनियाद पर कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, जो मक्के में मुसलमानों के साथ हुआ। इसी बुनियाद पर तो उन पर लश्कर कशी हुई, उनको घरों से निकाला गया। ठीक है, दो आयतें बस और मैं बात खत्म करूं। ये आयत मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, भी मैंने ग्रुप में भी भेजी थी, कि ये सूरह तहरीम की सेकंड लास्ट आयत है। وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, ये एक्चुअली हम बात कर रहे थे एक ब्रादर से, कि जैसे मैं इन्हें मैंने एक जुमला ये कहा कि मैं तकरीबन इस बात पर, यानी तकरीबन नहीं यकीनन मैं इस जगह पर हूँ कि जो ज़र्फ नापाक होता है, उस नापाक ज़र्फ में इंसान को कभी भी वो कमालात हासिल नहीं हो सकते जो रूहानी और मलकूती खुदा ने दीन के रास्ते से हमको दिए हैं, वो नहीं हासिल हो सकते कभी भी ज़र्फ़ नापाक में। तो उनका कहना है, उन्होंने उसके जवाब में काउंटर आर्गुमेंट ये दिया था कि जनाब आसिया जो थी वो भी तो फिरौन के महल में थी, और फिरौन का महल ज़ाहिर है कौन सी अच्छी जगह थी या कौन सा पाक ज़र्फ़ था, और फिरौन ख़ुद एक इंतहाई बुरा शख्स था, तो फिर उन्हें कैसे वो रूहानी कमाल नसीब हुआ। तो उस वक्त उसका भी जवाब मैंने यही दिया था कि बुनियादी तौर से बात यह होती है कि आप जिस ज़र्फ में हैं, इन्हें जिस जगह पर आप हैं, डिपेंड ये करता है कि आप जिससे राजी हैं या नाराज हैं। ठीक है, असल प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं और आप एक नापाक ज़र्फ से राजी हैं तो वो मेरा मस्कन है, वो मेरा घर है, और उसके असरात मेरे अंदर हैं। लेकिन अगर मैं एक नापाक ज़र्फ़ में कैदी हूं और मजबूर हूं, تو اس کا خدا مجھے پرابلم نہیں. اور اسی لیے میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے نا آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے. سورہ تحریم ہے سیکنڈ لاسٹ ورس نمبر 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ بیان کرتا ہے مثال, مثل بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے. یہ ساری باتیں ایمان والوں کے لیے ہی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں وہی آیتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایمان بچتا کیسے, ورنہ ایمان جو ہے سیدھا سیدھا یا شرک سے آلودہ ہو جائے گا یا منافقت سے آلودہ ہو جائے گا اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا. تو اللہ ایمان والوں کے لیے مثال دیتا ہے کس کی؟ امرأۃ فرعون, فرعون کی عورت کی. اب دیکھیں یہاں پر بہت بہت مطلب یہ کمال ہے قرآن کا, اس میں پک کریں کیا ہے, فیسینیٹنگ بات کیا ہے. امرأۃ فرعون, جی امرأۃ عورت کو کہتے ہیں نا, فرعون کی عورت. زوجہ کا لفظ نہیں ہے, زوجہ از پیئرنگ, زوجہ از کمبائننگ لائف ٹوگیدر. امرأۃ فرعون عورت, ٹھیک ہے, عورت یعنی وہ خاتون فرعون کے اس میں تھی لیکن زوجیت نہیں تھی, پیئرنگ نہیں تھی. امرأۃ فرعون اذ قالت, جب اس خاتون نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت, اے میرے رب ابنی یعنی بنیاد رکھ دے میرے لیے اپنی بارگاہ میں ایک گھر کی جنت میں. اس پورے ماحول میں فرعون کے محل سے زیادہ جنت نما کوئی گھر ہوگا اس پوری مملکت میں؟ نہیں ہوگا نا, اس سے زیادہ کہاں آسائش کے تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں, ابن نے بنیاد رکھ دے, بنا رکھ دے میرے لیے عندکا کہاں پہ, عند اللہ, اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں, ٹھیک ہے, جنت میں نہیں, جنت بعد میں آیا ہے, اصل عندکا ہے. بیتن فی الجنہ, ایک گھر جنت میں. ونجنی من فرعون وعمله, اور مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی, یعنی میں بری ہوں, میں مجبور ہوں لیکن میں ایک لحظے کے لیے راضی نہیں ہوں. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے نجات دے قوم ظالمین سے, میں سے. بات واضح بھی کہ ان کو یہ فضیلت کس بنا پہ ملی تھی؟ اس لیے نہیں کہ ہاں یہ تو بڑے مزے ہیں یہاں پہ, یہ تو بڑی بہترین لائف ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پوری مملکت میں, اس پورے علاقے میں, اس پورے علاقے میں فرعون کے محل سے زیادہ کوئی دنیاوی اعتبار سے پرلذت اور پرآسائش جگہ ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا. وہ اور ملکہ, وہاں نعوذ باللہ کوئی کنیز نہیں ہے, ملکہ ہیں اس محل کی. اور پھر یہ جملے ارشاد کیے. بات واضح ہوئی؟ اور بس آخری ایک آیت اور میں بات اس پہ ختم کر دوں. یہ آیت ہے سورہ نساء نمبر 51. سورہ نساء. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ, کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف کہ جن کو نصیب یعنی حصہ دیا گیا کتاب میں سے, کتاب میں سے حصہ ملا, کتاب دی گئی خدا کی طرف سے, کتاب دی گئی. يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ و طاغوت, لیکن وہ کتاب کو فالو نہیں کرتے ہیں. وہ کتاب ہاتھ میں رکھ کر ایمان کس پر لاتے ہیں؟ جبت و طاغوت پر لاتے ہیں. जिप्त जो यानी कि ऐसी चीज़ें कि जो भाई बनाई हुई फेक अपने मनपसंद की बातें, बुत परस्ती, तागूतियत, और तागूत के मायना जैसे हमने आपको बताए थे कि तागूत यानी जो निज़ाम निज़ाम खुदा के मुकाबले में खड़ा किया जाता है। किताब हाथ में रखकर ईमान किस पर है? जिप्त तागूत पर है, जिनको दिया गया नसीबम मिनल किताब। وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, और जो वही इलाही के मुनकर हैं उनके बारे में कहते हैं, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, ये लोग मोमिनीन के से ज्यादा रस्ते की समझ रखते हैं। अब देखें ये चीजें कितनी ज्यादा हम पर अप्लाई होती हैं, कितनी ज्यादा हम पर अप्लाई होती हैं के क्या कहते हैं मोमिनीन जो हैं वो उनको नहीं पता किसी बात का, ये लोग जो हैं जो काफिर है, ये जुमले हमारे पास अक्सर इस्तेमाल होते नहीं होते। यानी मैंने शायद आपसे अदील से ये बात कभी कही थी कि मैं इस किस्म की बात कभी अपने जबान पे नहीं लाता कि मुझे मुसलमान जितने भी खराब नजर आए ना, लेकिन मैं ये जुमला कभी भी नहीं कहता कि ये कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों से बेहतर है रवैयों में, क्योंकि मैंने कुरान की मुतअद्दिद आयतों में इस बात का मुतालिया किया है कि ये लहन अल्लाह को पसंद नहीं है कि हम अपनी किसी भी वजह से किसको कुफार या मुशरिकीन और मुनकिरीन को किसी भी वजह से मुसलमानों पर वलाओ जाहिरी क्यों ना हो फौकियत देना शुरू कर दें। ये क्या कहते हैं? अब ये तो खुद मुसलमान ही है ना ये बात जिनको किताब दी गई, लेकिन कैरेक्टर क्या है? युक्मिनूना बिल जिप्त व तागूत, और जो काफिरीन है उनके बारे में कह रहे हैं कि ये मोमिनीन के बारे में के इन कंपैरिजन उनसे ज्यादा रस्ते की हिदायत रखते हैं। बात वाजे हो रही है ना कि ये ज्यादा अच्छा किरदार है, ये ज्यादा ईमानदार हैं, ये ज्यादा हैं, ये ज्यादा हैं, ये ज्यादा हैं। اولئك الذين لعنهم الله, وہ افراد ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اللہ کی لعنت کے مورد و مستحق ہیں۔ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا, اور جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس کے لیے تم کسی کو بھی مددگار نہیں پاؤ گے, کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو مسئلہ ان کا نہیں ہے, دوسروں کا مسئلہ, خود ہماری مصیبت ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اس بات کو آپ نے سمجھا اجتماعی زندگی میں کہ انفرادی زندگی کی حد تک تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں, یعنی ہمیں علم اور عقل اور بندگی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, عبادت کر لو, نماز پڑھ لو, لیکن جو مین پرابلم ہے وہ اجتماعی زندگی کا ہے۔ اجتماع مؤمنین و مسلمین کا مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے۔ اور کس جگہ پر پرابلم آ رہی ہے؟ ہر جگہ پر آپ دیکھیں کامن بات کیا ہے کہ مؤمنین مختلف وجوہات کی بنا پر اللہ کے دین کا انکار کرنے والے اور اللہ کے دین سے دشمنی کرنے والوں کی ولایت کو قبول کر رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اینڈ دیٹ از دا سورس آف ڈیزاسٹر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ سارے کے سارے مومنین جو ہیں یہ نماز اور مجلس کرنے کے باوجود کیا بن جائیں گے؟ مشرک یا منافق, مومن نہیں رہ پائیں گے۔ آپ یعنی دیکھیں نا, بات وہی ہے کہ ہم جب ایسی کسی جگہ پر ہوتے ہیں ہم کتنی مرتبہ جناب آسیہ والی دعا کرتے ہیں, ہم حضرت آسیہ والی دعا کتنی مرتبہ کرتے ہیں کہ ربی نجنی من القوم الظالمین, رب نجنی من فرعون وعملہ, کتنی مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی اگر مثال کے طور پر کہ ہمیں پوری دنیا میں ایک جگہ بھی نہ ملے سکون سے رہنے کی, لیکن جس جگہ پر بھی ہم ہیں وہاں پر کیا میں اپنے آپ کو ہمیشہ کتاب اور پیغمبر اور امام کے ساتھ اوپر اس پر ترازو پر تول کر کیا ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں, یا میں مطمئن ہو گیا ہوں, میں ان کی ولایت پہ مطمئن ہو گیا ہوں, میں ان کی رفاقت پہ مطمئن ہو گیا ہوں, اب میں نے یہ دعا کرنا چھوڑ دیا. یعنی کہ جب آپ نے دیکھیں, بہت اہم بات ہے, اگر آپ نے یہ دعا کرنا چھوڑ دیا کہ ربی نجنی من القوم الظالمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب اس بات پر ایمان لے آیا ہے کہ آپ ایک حکومت عادلانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ نے اس کو ایک نظام عدل کے طور پہ قبول کر لیا ہے. یعنی ہم جہاں بھی رہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہم جہاں بھی رہیں, میں نے تو اجتماعی زندگی کی بات کی ہے اور یہ پوری دنیا پہ اپلیکیبل ہے, یہ کسی خاص ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے کہ جب ہم زندگی کے آبجیکٹیو آف لائف کی بات کرتے ہیں اور اس کو علم اور عقل اور بندگی پر بیس کرتے ہیں, تو ہمارے لیے, یعنی دیکھیں اب تک ہم نے جو بات کی وہ آپ کے انڈیویجول کیریکٹر, وہ سب باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں, سیلف ڈیولپمنٹ ایسے وہ یقیناً اپنی جگہ ہے میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم نے سورہ انعام کی آیتوں کی بات کی, یہ سورہ انعام کی آیتیں ہم کو کیا بتا رہی ہیں, یہ کیا ہے, یہ حقیقتاً عمل ہے یا کیریکٹر بلڈنگ ہے؟ یہ جو 10 باتیں بتائی گئی ہیں, یہ ٹو ڈو کی لسٹ ہے یا بلڈنگ اپ آف کیریکٹر ہے؟ کیریکٹر ہے نا, یعنی عاقلانہ کردار, اللہ کی یاد رکھنے والا نفس, یہ مطلب ہے اس کا. تب آپ صراط مستقیم پر اس کی طرف حرکت کر رہے ہیں اور اس سے الائنڈ ہو رہے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بات کو خدا نے شروع سے ہی, یعنی یہ امتحان الہی کا حصہ ہے کہ وہ انسان جسے میں اپنی امانت دوں گا تو اس امانت کو اٹھانے کے نتیجے میں یہ پرابلمز آئیں گی, اور ان سیکشنز میں ہیومینٹی ڈیوائیڈ ہوگی. اور جیسا میں نے کہا کہ کافر کو تو آپ ویسے ہی چھوڑ دیں, کافر تو جانور سے بھی بدتر ہے. بالکل سمپل بات ہے کہ ایک جانور جو ہے, یعنی کہ اگر ایک جانور کی بھی عام طور سے جو علماء بھی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک گدھے کو بھی ڈنڈا مارتے ہیں نا تو وہ بھی اپنی جگہ کھڑا نہیں رہتا ہے, پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کس نے مارا ہے. تو یہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ جو اتنے عظیم و شان نظام کو دیکھ کر اور اپنی ذات کو اور سب کچھ دیکھ کر اور اس کو کہتے ہیں کوکو چاہیے نہیں, تو وہ تو اس کا حساب الگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہیومینٹی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہمارا اپنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جملہ میں نے غلط کہا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود کثرت میں انوالومنٹ اور آبسٹرکشنز اور ریزسٹنس کا سامنا کرنے میں شرک اور نفاق والے اثرات آتے ہیں, نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر اب, یعنی وہی مثال کے طور پر اب بات ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر امام خمینی جیسے افراد تھے یا شیخ زکزکی جیسے افراد ہیں, ان کے پاس بھی تو یہ چوائسز ہوں گی نا پہلے, یہ کیوں ہے وہاں بیٹھے رہے کہ ان کو آگے پکڑ لیں اور یہ کر لیں اور جیل میں ڈال دیں اور فلاں کریں اور فلاں کریں. یہ وہی کیریکٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے, ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے. یعنی ہم اپنے ایمان کے رستے میں جو ہے نا نہیں وہ مضبوط, ہم اپنے عمل سے خدا کی بارگاہ میں کس بات کو ثابت کر رہے ہیں, ہم اپنے عمل سے خدا کی بارگاہ میں اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ میری دنیا کو میری آخرت کو فوقیت ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا لیکن بہت سارے کیسز میں. اور پھر جو بات جا کے جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا جو بن رہی ہے, وہ یہ بن رہی ہے کہ ہم نے اگر کسی بھی آپشن کو ایز اے اسکیپ روٹ اختیار کیا تھا تو ہمیں مسلسل دو حالتوں میں رہنا چاہیے تھا. ایک تو یہ کہ خدا سے ہمیشہ سیلویشن کی دعائیں مانگتے رہتے, اور دوسرا یہ کہ جس جگہ پر ہم گئے ہیں اور اس جگہ پر ہمیں ایمان نہیں مل رہا ہے اس سے ہمیشہ نجات کی تمنا کرتے. جہاں پر ہمیں اپنے ایمان کے مسائل دکھ رہے ہیں, جہاں پر ہمیں نسلوں کے مسائل دکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان شرک اور نفاق سے اینی ٹائم آلودہ ہو سکتا ہے, اور بلکہ ہم جیسوں کی زندگیاں آلودہ ہیں. ہم مومن موحد نہیں ہیں, مومن خالص نہیں ہیں. ہم ان جیسے مومنین کے معیار نہیں رکھتے ہیں کہ جن کے ایمان میں اتنی مضبوطی ہے کہ کم واٹ میں کہ اگر تم میرے بچوں کو میری نظروں کے سامنے مار دو یا میرے گھر کو وہ کر دو, ٹھیک ہے, انہیں میرا معاملہ خدا سے ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ صرف انفرادی نہیں ہے, اجتماعی ہے, اور اجتماعی زندگی آپ کے ظرف کی چوائس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, رائٹ. یعنی یہ میرا کنکلوژن ہے, اجتماعی زندگی آپ کے ظرف کی, یعنی جس ظرف میں آپ زندہ رہنا قبول کرتے ہیں اس چوائس پر ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی اجتماعی زندگی, اور وہ حقیقتاً آپ کی انفرادی زندگی کو بھی گھیرے میں لے لیتی ہے, انولپ کر لیتی ہے. تو اسی وجہ سے بہت سارے انسٹنسز وہ ہیں کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو بڑا پارسا ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, پھر میری زندگی کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے؟ وہ وہی بات ہے کہ وہ جو اوپر والا ظرف ہے وہ زہریلا ہے, تو آپ اندر بیٹھ کے کیا کرتے رہیں گے؟ اور آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے, آپ جناب آسیہ کی طرح نہیں ہیں ہم اور آپ, یا ہم اور آپ جو ہیں وہ سلمان فارسی کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ مشرکین کے درمیان گزارا, آتش پرستوں کے درمیان گزارا, لیکن وہ ہمیشہ اس سے ناراحت رہے اور ہمیشہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کوشش کی اور کوشاں رہے. ہم اس طریقے سے نہیں ہیں, ہم اس ظرف پہ مطمئن ہو گئے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ غور کیجئے گا, دیکھیے گا, کچھ نہ کچھ اپنے کمنٹس بھی اگر دیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ متفق ہو جائیں. آئی ول بی ویری ہیپی کہ آپ انشاءاللہ